لیکن وہ پکا نیت اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر ہو تو وہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت قبول کر کے اس کو اجر دے دیتے ہیں. ان دونوں کا ثواب یکساں ہے، یعنی یہ نمبر دو اور نمبر ایک کا اجر جو ہے وہ برابر ہے. تیسرا وہ انسان جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور علم نہیں دیا، وہ اپنے مال میں علم و بصیرت نہیں رکھتا کہ کہاں خرچ کرے اور کہاں نہ کرے، دیوانہ بنا ہوا ہے، یعنی بے سمجھی سے جدھر خواہشات لگاتی ہیں ادھر خرچ کر ڈالتا ہے، اپنے پروردگار کا ڈر اور خوف اس میں موجود نہیں، اور نہ ہی وہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو بھی کچھ نہیں دیتا، اور نہ ہی مال میں اللہ کے حق کو جانتا ہے، بس یہ انسان بدترین مرتبے میں ہے. اور چوتھا وہ انسان جس کو اللہ پاک نے نہ مال دیا نہ علم دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں انسان کی طرح عمل کرتا، یعنی غلط کاموں کو دیکھ کے کہتا کہ میں بھی ایسا اور ایسا کرتا، بس اس کی نیت پر اس کو گناہ ہوتا ہے، یعنی ہے بھی نہیں مال، صرف یہ نیت رکھتا اگر مل جائے تو فلاں فلاں غلط کام میں خرچ کرتا، تو اس پر نہ ہوتے کے باوجود اس کی بد نیتی کا پھر اس کو عذاب ملتا ہے، یعنی اس کو گناہ اس کو سمیٹ رہا ہے، اور یہ دونوں گناہ ہمیں برابر ہوں گے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال نہ ہو اور علم ہو، صحیح رہنمائی ہو، ہدایت ہو، اللہ کی توفیق ہو، صحیح کاموں کے لیے نیت انسان کے اندر ہو، تو بھی انسان محروم نہیں رہتا. اور جو صحیح علم سے محروم رہ گیا، صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی سے محروم رہ گیا، وہ دنیا کی بڑی خیر سے محروم رہ گیا، اور آخرت کی خیر سے تو محروم ہی ہے، کیونکہ آخرت میں تو اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا بکری میں سے کچھ باقی ہے، حضرت عائشہ نے جواب دیا صرف اس کی دستی باقی ہے. آپ نے فرمایا دستی کے علاوہ باقی تمام گوشت باقی ہے، یہ نہ کہو کہ یہ بچا ہے، بلکہ اس کو کہو کہ بچا ہے جو تم نے خرچ کر دیا اللہ کے رستے میں. حدیث کا مطلب یہ کہ انہوں نے دستی کے علاوہ تمام گوشت خیرات کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے آخرت میں دستی کے علاوہ باقی گوشت کا ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. حضرت اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مال کو روک کر نہ رکھو، اللہ بھی تم سے روک لے گا، اور ایک روایت میں خرچ کرو یا عطیہ دو یا مال کو پھینکو. پھینکو سے مراد یہ ہے کہ اسے خرچ کرو، اور مال کو گن گن کر ذخیرہ بنا بنا کے نہ رکھو کہ اللہ بھی تم سے مال کو روک لے گا، اور نہ مال کو محفوظ کرو کہ اللہ بھی تم سے مال محفوظ کرے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. مراد اس سے یہ ہے، یہ نہیں کہ مال جمع نہیں کرنا چاہیے، مراد یہ ہے کہ انسان جہاں ضرورت دیکھے اور وہاں نہ دے اور صرف اپنا بکس بھرتا رہے، تو یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے. یعنی اپنے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے اور اس کو جمع کیا جاتا ہے تو اس پر ممانعت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے بخیل اور خرچ کرنے والی کی مثال ایسے دو آدمیوں کی طرح ہے جن پر ان کے سینے سے لے کر ان کی ہنسلیوں تک لوہے کی دو زرہ ہیں. بس ہنسلی اوپر کی ہڈی کو کہتے ہیں. بس وہ انسان جو خرچ کرنے والا ہے، جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے یا بڑھتی ہوئی اس کی کھال پر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے اور گھسٹتی ہوئی اس کے نقش قدم کو مٹا دیتی ہے. اور بخیل انسان جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کا ہر کنڈا اپنی جگہ میں مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی. مراد یہ کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور وسعت دیتا ہے تاکہ ہر چیز پہ وہ چھا جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو حلال مال سے صدقہ کرنے کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کے ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم مال جتنا خرچ کرتے ہو ویسا ہی پڑا رہتا ہے، بلکہ وہاں وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ بڑھوتری ہوتی ہے مال کے اندر کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر جا پہنچتی ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے. اور دنیا میں اگر ایک کھجور رکھیں تو ایک ہی رہتی ہے، جب آپ چاہیں نکالیں، ایک سال بعد نکالیں تو وہ ایک ہی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چل رہا تھا، اس نے بادل سے ایک آواز کو سنا کہ فلاں انسان کے باغیچے پہ بارش برساؤ، چنانچہ وہ بادل علیحدہ ہوا اور ایک پتھریلی زمین میں بارش برسی، تو نالوں میں سے ایک نالے میں وہ پانی جمع ہوا اور پانی نالے میں چلنے لگا. وہ انسان پانی کے پیچھے چل دیا تو کیا دیکھتا کہ وہاں ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے بیلچے کے ساتھ پانی کو کھیتوں میں تبدیل کر رہا تھا. اس نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے، وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا. اس نے دریافت کیا اے اللہ کے بندے تو مجھ سے میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں نے اس بادل سے تیرے نام کی آواز کو سنا جس بادل کا پانی تیرے کھیت میں پہنچا، آواز یہ تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تیرا نام لے کر کہا بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ باغ میں سے جو آمدنی ہوتی ہے میں اس کا حساب رکھتا ہوں، اس کی ایک تہائی کا صدقہ خیرات کرتا ہوں، ایک تہائی میرے اور میرے اہل و عیال کے کھانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک تہائی پھر اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیکی پر اسے خاص قسم کا اجر اور فائدہ دنیا میں ہی عطا کیا گیا۔ یعنی یہ دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ مال دینے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور ذریعوں سے اس تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ انسان جو مال روک روک کر رکھے وہ کسی اور طرح اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے، تو ملتا انسان کو وہی ہے، انسان اسی مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس کی قسمت میں ہو، باقی تو وہ اس کے ارد گرد صرف اس کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، اور اسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو بھی اور اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ إلهي آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إلهي آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما۔ باب النہی عن البخل والشح، بخل اور کنجوسی سے روکنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى۔ وقال تعالی ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق۔ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ رواه مسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راستہ، اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جنہیں بچا لیا گیا نفس کے بخل سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس موضوع کی احادیث تو ان میں سے اکثر کا بیان گزشتہ باب میں ہو چکا ہے، اس باب میں صرف ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا، اور بخل سے بچو، کہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے، بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا، اور بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ اس مختصر سے بات میں بخل اور شح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بخل کا لفظ
عموماً کنجوسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مال کو خرچ نہ کرنے کے لیے. حقیقت میں اس جذبے کے کئی ایک نام ہیں. بخل صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان اپنا مال خرچ نہ کرے، بلکہ بخل اس چیز کا نام بھی ہے کہ انسان جہاں پر حق ہو، جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہو، وہاں پر تو خرچ نہ کرے، اور جہاں خرچ کرنا ضروری نہ ہو وہ اسراف یا ریاکاری میں آتا ہو، وہاں پر دل کھول کے خرچ کرے. اسی طرح بخل ہی کی ایک قسم وہ ہے جسے قرآن پاک میں قطر کہا گیا ہے، یعنی قطورہ، انسان کی ایک صفت کے طور پر، کہ جس میں انسان خیر کو اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، دوسروں پر تو دور کی بات، اپنے آپ کو بھی محروم رکھے. اور شح دراصل دل کی تنگی کو کہتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ مال کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں دل کا تنگ ہونا کہ کسی کے ساتھ انسان کوئی بھی خیر یا بھلائی کا سلوک نہ کر سکے، حتیٰ کہ انسان کسی کے ساتھ مسکرا کے بھی پیش نہ آئے، یا کسی کے ساتھ کھلے دل سے یا فراخی کا معاملہ نہ کرے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بخل میں شامل ہوتی ہیں. پھر اسی طرح بخل کی بدترین قسم جسے قرآن پاک کی سورۃ الحمزہ میں بیان کیا گیا کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے. مال جمع کرنا اس کی ایک ہابی ہے، اس کا مشغلہ ہے اور اس کا شوق ہے، جس میں اس کا شوق صرف گننے سے پورا ہوتا ہے، یعنی اس کو مزید بڑھاتے چلے جانے سے، اس کا فکر زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جانے سے، نہ اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کا کوئی خیال ہے، کیونکہ انسان کے اوپر اپنی ذات کا بھی حق ہے کہ اپنے آپ کو انسان گرمی سردی سے بچائے، بیماری سے بچائے، اپنی ضروریات کا خیال رکھے، اپنے اوپر ایسی کیفیات کو نہ آنے دے کہ جس سے دوسرے اس کو فقیر سمجھ کر اس پر خرچ کرنے لگے. اور پھر فرمایا جمع امالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، حالانکہ یہاں پر فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا، انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کا مال واقعی اس کے کام آئے گا، وہ تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق مال کے ادا نہ کیے تو کوئی چیز اسے ہلاکت میں گرنے سے بچا نہیں سکتی. تو یہاں پوچھا گیا کہ اس کا مال اس کے آخر کس کام آئے گا، کہ جب وہ خود ہلاک ہو جائے، یعنی جب انسان خود ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا تو مال اس کو بچا نہیں سکے گا. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا صدقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انت صدق، کہ تم صدقہ کرو، وانت صحیح شحیح، حالانکہ تم صحت مند ہو اور بخل بھی کرتے ہو، یعنی تمہارا دل اتنا کھلا نہیں، لیکن دل کے بخل کو کاٹ کے انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر جب مال اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی مشکل سے نکالتا ہے اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. تو گویا اصل چیز اس میں کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور دوسری طرف یہ کہ اپنی ضروریات کو ہوتے ہوئے تھوڑا سا ان کو پیچھے ڈال کر دوسرے کی ضرورت پوری کرے. اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا اظہار بھی کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ جو نعمتیں تمہیں تمہارے رب نے دی ہیں ان کا اظہار کرو، انہیں چھپا کر نہ رکھو. مراد اس سے یہ نہیں کہ ریاکاری کرو، مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے جسم پر، تمہارے کھانے میں، تمہارے لباس میں، تمہارے رہن سہن میں ان کا اظہار ہو، تاکہ دوسرے تمہیں فقیر نہ سمجھیں. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، وہ دراصل فلاح پا گیا. کیونکہ غنا کی تعریف بھی، غنا کا معنی ہوتا ہے بے نیازی اور بے پرواہی، جو کہ مال و دولت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ الغنا غنا النفس، غنا یعنی مالداری، دولت مندی، دراصل نفس کی دولت مندی ہے. اگر دل انسان کا جو ہے وہ مطمئن ہے، اور اگر انسان کی حرص نہیں ہے تو وہ تھوڑے پیسوں میں بھی دولت مند ہے، لیکن اگر انسان کی حرص زیادہ ہے تو اس کے پاس ڈھیروں بھی ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس کا دل پھر بھی تنگ ہوگا. تو یہاں بھی دراصل جس چیز کو ایک مومن کی بھلائی اور خیرخواہ اور فلاح کا ضامن قرار دیا گیا وہ یہ کہ انسان دل کی تنگی سے، نفس کے بخل سے بچا لیا جائے، جیسے کہ پچھلی مرتبہ حدیث کے اس میں آپ نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ لیسن یا وہ حدیث یاد ہوگی، کہ جس میں وہ لوگوں کی مثالیں بتائی گئی تھی کہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے بہترین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دے رکھا ہے اور ساتھ مال بھی دے رکھا ہے، کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر مال کو بہترین جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے. دوسرے وہ جن کو علم تو ملا لیکن مال نہیں ملا، وہ علم کی وجہ سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مال ملے تو ہم فلاں اور فلاں اچھی جگہ پہ خرچ کریں، اور اگر وہ ان کو مل جاتا ہے تو وہ ثواب کما لیتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ملتا تو اچھی نیت کی وجہ سے انہیں اجر و ثواب ملتا ہے. اور تیسری وہ قسم کے جس میں لوگوں کے پاس علم تو نہ ہو لیکن مال ہو، اور پھر وہ اس مال کو غلط جگہوں پر استعمال کرے اور اس سے اپنے لیے ایک مصیبت کمائے دنیا اور آخرت کی. اور چوتھے درجے کے وہ کہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، اور وہ خواہش یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال آئے تو ہم فلاں اور فلاں یعنی غلط کام کریں، تو ایسے لوگ بدترین مقام پر ہیں، نہ دنیا میں کچھ پایا اور نہ ہی آخرت میں کچھ پایا، کہ آخرت میں بھی ایک غلط نیت رکھ کے آخرت کو بھی برباد کیا. تو یہاں اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے اور پھر حکمت دے، سمجھ بوجھ دے، علم دے، کہ جس کی بنیاد پر وہ اس سے خیر اور بھلائی کے کام کر سکے. پھر جو حدیث یہاں پر آئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم سے بچو. ظلم کیا ہے؟ کسی کو بھی اس کے حق سے محروم کرنا، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار اندھیروں کی تاریکیوں کی شکل اختیار کر لے گا. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان میدان حشر میں مختلف شکلوں میں اٹھائے جائیں گے، کوئی اندھے بہرے اٹھائے جائیں گے، کوئی بد شکل اٹھائے جائیں گے، کوئی چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی حال میں ذلیل و خوار کر کے اٹھائے جائیں گے، اور ہر ایک کا اٹھایا جانا کس اعتبار سے ہوگا؟ جس طرح کے اس کے عمل ہوں گے اسی کے حساب سے اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب یہ ہے کہ قیامت کے دن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جہاں بہت طویل ترین عرصے پر محیط ہوگا، وہاں ہی شدید ترین اندھیرے بھی ہوں گے، اور روشنی اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس عمل اچھے ہوں گے. اور بہترین عمل اور نیک عمل اور اللہ کی خوشنودی جو ہے، یہی دراصل انسان کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہوگی حشر کے میدان میں اپنا رستہ دیکھنے کے لیے. اور جیسا کہ پل صراط کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر بھی اندھیرا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نور ان کے دائیں بائیں پھیل رہا ہوگا، ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا. قرآن پاک میں دو تین مرتبہ ایسی جگہوں کا ذکر کیا گیا کہ کچھ ایسے نیک اللہ کے بندے ہوں گے کہ جن کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہوگی، اور وہ خوش قسمت ہوں گے کہ جنہوں نے ایسی نیکیاں اور ایسی بھلائیاں کی ہوں گی کہ جس کا اثر دور دور تک لوگوں تک پہنچے. ظاہر ہے ان کے خیر اور بھلائی سے جتنے لوگ بھی متاثر ہوں گے، جتنے لوگوں کو اس سے فیض پہنچے گا، اتنا ہی ان کی روشنی قیامت کے دن بڑھ جائے گی. اور اسی کے لیے فرمایا گیا کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رش کیا جا سکتا ہے، وہ جس کے پاس مال ہو پھر اسے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اس کے لیے بھی روشنی ہے وہ، اور اسی طرح دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس علم ہو اور وہ اس علم کو دن رات اور آگے پیچھے دائیں بائیں لٹاتا رہے. تو یہاں پر بھی جو بتایا گیا وہ یہ کہ قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیرے بن جائے گا، کہ انسان یعنی مال کے اعتبار سے بھی اگر اس کو یہاں پر لیا جائے، کیونکہ بخل کے تحت یہ حدیث آئی ہے کہ انسان جب اپنے نفس کو اس کا حق نہیں دیتا، خود اپنے کھانے پینے پر استعمال نہیں کرتا، اپنے بال بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتا، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا، یا جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں رکھ دیا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی. یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں، اور ایک ویسے بھی خیر خیرات کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زیادہ دیتا اور کچھ کو نہیں دیتا، تو جن کو نہیں دیتا ان کے بارے میں کہا کہ ان کا حصہ ان کے پاس ہے جن کو اس نے زیادہ دیا، آزمائش کر لی کہ وہ اس حصے کو انہیں خوش دلی سے دیتے ہیں یا نہیں. اب اگر وہ ان کا حصہ نہیں لوٹاتے تو وہ دراصل ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں، ظلم ہی کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ظلم سے بچو، یعنی اپنی ذات پر بھی ظلم سے بچو اور دوسروں پر بھی ظلم سے بچو. اور ظلم کی لفظی تعریف آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ظلم دراصل کیا ہے، ود الشیء فی غیر محلہ ہی، کہ کسی چیز کا ایسی جگہ پر رکھنا کہ جو اس کا اصل مقام نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ جب انسان مال خرچ نہیں کرتا اور اسے سینت سینت کے رکھتا ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے، جیسے قرآن نے کہا گن گن کے رکھتا ہے، اور جہاں خرچ کرنا وہاں نہیں کرتا، تو جو اس کا اصل مقام تھا یا جس سے وہ خیر اور فلاح اور بھلائی حاصل کر سکتا تھا, جب اس نے وہاں نہیں اس کو رکھا اور وہاں رکھا جہاں اس سے کچھ بھی فیض نہیں, کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی صندوق میں مال جمع کرتے رہیں تو ایک سال کے بعد بھی دیکھیں گے تو وہ ویسے کا ویسا ہی ہوگا. تو یہ دراصل کیا ہے کہ مال کا یہ مقام نہیں کہ اسے یہاں رکھ دیا جائے, مال کسی اور جگہ پر ہونا چاہیے تھا کہ جہاں اس سے مزید فائدہ انسانیت اٹھا سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے, اور خرچ کرنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور جہاں پر بھی انسان خرچ کرتا ہے, اگر کسی طرح بھی خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کرتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند قرار دیا. کیونکہ جب انسان مال کو کسی پچھلے خزانوں میں ڈالنے کی بجائے لوگوں کے اوپر یا کسی بھی طرح سے اس کی انویسٹمنٹ کرتا ہے, تو اس سے ساری خلق خدا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے. آپ اسی طرح اس کی مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بیج ہوتا ہے, اگر آپ بیج کو کسی ڈبے میں بند کر کے کہیں سنبھال کر رکھ دیں تو اس کیا ہوگا, سال کے بعد نکالیں گے تو اس کو گھن کھا جائے گا. لیکن اگر اسی بیج کو آپ مناسب وقت میں فصل اس سے اگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر ایک کلو بھی آپ بیج ڈالتے ہیں تو کئی من اس میں سے آپ کا یعنی سرمایہ نکل آئے گا یا اس سے ریٹرن آپ کو ملے گا. تو بالکل اسی طرح اگر انسان دنیا کے کاموں میں بھی ایون اپنی ذات کے لیے بھی جب اس پیسے کو سرکولیٹ کرتا ہے, اسے استعمال کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک تو جو اپنی سیٹسفیکشن ملتی ہے اس صورت میں جو کچھ ریٹرن ملتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ جب انسان یعنی اس پیسے کو ایک طرح سے عام کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی تجارت ہوگی اتنے لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا, اتنے ہی لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوں گے. لیکن اگر وہی پیسہ بند کر کے کہیں چھپا دیا جائے اور لوگوں سے دور کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دراصل کیا ہوگا, وہ لوگوں ہی کے اور ضرورت مندوں ہی کی جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہوگا کہ جس کو چند ہاتھ جو ہیں وہ ایک طرف کرتے جا رہے ہوں گے اور باقی لوگ جو ہیں ان تک وہ برکات جو ہیں نہیں پہنچ سکتی. لہذا یہاں پر فرمایا کہ دیکھو ظلم سے بچو. اور ظلم کیا ہے, پیسے کو یعنی پیسے کے ریفرنس میں ہم لیں گے کیونکہ یہ حدیث بخل کے باب میں آئی ہے, پیسے کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا یا اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا. کیونکہ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ہی, کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کے رکھنے کا مقام نہ ہو. تو یہ دراصل کیا ہوگا, ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن انسان کے لیے اندھیرے کی شکل اختیار کر جائے گا. آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی پر بھی خرچ کرتا ہے, کسی بھی اعتبار سے اس پیسے کو استعمال کرتا ہے, خواہ وہ انویسٹمنٹ ہی کیوں نہیں کرتا, اور دوسرے لوگ وہ جب اس سے فائدہ پہنچتا ہے یا ویسے ڈائریکٹ مالی مدد انسان کسی کی کرتا ہے, کسی کو کپڑا پہنانا, کسی کو کھانا کھلانا, کسی کی بیماری, کسی کا علاج, کسی کی مختلف چیزوں میں جب کام آنا, تو آپ دیکھیں کہ ایک پیاسے کو اگر ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا ہی مل جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اور اس کے دل کے اندر جو ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوں گے, اس سے کیا ہوگا, ایک خیر اور بھلائی کی فضا قائم ہوگی. اور اگر معاشرے کے اندر بھوکے اور پیاسے اور ضرورت مند لوگ موجود ہوں گے تو ان کے دلوں میں لا محالہ نفرت پیدا ہوگی اس طبقے کے خلاف کے جو مال کو جمع کر کر کے سینت سینت کے رکھتا رہے, اور اس کے نتیجے میں جو معاشی ناہمواری کسی سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر وہاں پر امن و امان جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے, پھر وہاں پر جان اور مال اور عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی. لہذا مال کو خرچ کرنے کے نہ صرف یہ کہ آخرت میں فائدے ہیں, بلکہ یہ کہ دنیا میں بھی انسان اس کو ایک معاشرے کے اندر, جیسا کہ اسلام کا تو مطلب یہ امن و امان, پیس, سکون, تو وہ سکون انسان کو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے مال اور اپنی جان اور اپنے تمام چیزوں میں تصرف کرے, انہیں استعمال کرے. پھر اس کے بعد فرمایا کر بخل سے بچو, کنجوسی سے بچو, اس لیے کہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے, یعنی پہلی قوموں کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ ہلاک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ صرف اللہ کا عذاب ہی آئے تو وہ ہلاک ہو. جب معاشی ناہمواری پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو قتل و غارت جہاں شروع ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ہلاک ہونا ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا, ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت مال ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو گویا وہ دوسرے کا حق ہے جو سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ چاہے تو اپنا حق جو ہے پھر وہ چوری اور ڈاکے اور ظلم کے ذریعے حاصل کرے. اور ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں اس طرح کے حربے اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ کا حق کسی مال میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے, یعنی زکوٰۃ ہے یا خیرات ہے یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے اللہ کے نام پر. اب اگر کوئی شخص زکات نہیں نکالتا ہے, خیرات نہیں نکالتا, تو وہ اس کے دوسرے مال کو بھی برباد کرنے کا سبب بنتا ہے. تو انسان نہ صرف یہ کہ آخرت کی سزا تو آخرت کی ہے, وہ تو آپ انہیں زکات کے باب میں ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی پڑھ لیں گے کہ کتنا شدید وارننگ دی گئی ان لوگوں کو کہ جو مال میں سے زکات نہیں نکالتے, اور بتایا گیا کہ قیامت کے دن وہ مال گنجے ناک کی شکل میں ان کے جبڑوں پہ ڈسے گا, ان کے گلے کا توق بن جائے گا اور ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. وہ سزائیں تو قیامت کی, اور فرمایا کہ یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ حشر کا میدان قائم رہے. یعنی ایک تو انتظار, اور دوسری طرف آپ اندازہ کریں کہ دھوپ اور مصیبت اور ایک عجیب تکلیف, اور انسان نہ سمجھے کہ اس نے جانا کہاں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کو اس کا رستہ دکھایا جائے گا, ہاں وہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف. یعنی اگر اس کے پاس اور بہت سی نیکیاں اور وہ جنت میں جانے کے قابل ہے, تو بھی میدان حشر کا سارا عرصہ اس کو یہ سزا بھگتنا پڑے گی. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں ایک سانپ کو دیکھ کے ہماری جان نکل جاتی ہے, کہ اگر وہ خدا نخواستہ ہماری طرف نہ بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کسی زو کے اندر کسی ایسی جگہ پر, حتیٰ کہ بچے اگر ربڑ کا سانپ بھی کہیں پھینک دیں تو اس سے بھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, اتنی خطرناک چیز ہے. لیکن جب ہم آخرت کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور صریح صاف احادیث میں چیز موجود ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ زکات اگر ادا نہیں کرو گے تو یہی مال جسے تم سمیٹ رہے ہو وہ سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا, تو ہمیں کوئی خوف نہیں آتا, کوئی پریشانی نہیں آتی, کیونکہ ہمارا تصور اتنی دور تک ہماری نگاہ کام ہی نہیں کرتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے. ظاہر ہے کہ جب کسی کو حلال طریقے سے نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا, حرام رستے اختیار کرے گا. فرمایا کہ یہ ایک معاشرے کے اندر بہت سی برائیوں کی جڑ ہے, انسانوں کے دل جو ہیں وہ تنگ ہو جائیں اور ان کے اندر بخل اور کنجوسی کے جذبات پیدا ہو جائیں. اس کے برعکس ایک مومن کی صفت کیا بتائی گئی, ایثار اور ہمدردی. تو باب ہے باب الایثار والمعاصات, ایثار اور ہمدردی کا بیان. قال اللہ تعالی ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو, یعنی خواہ وہ کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں لیکن وہ اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں. وقال تعالی ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین, یتیم اور قیدی کو. اور اسی طرح آخری آیات تک. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دونوں آیات جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. پہلی آیت کے پیچھے تو ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے صحابہ کرام, ان میں سے پوچھتے کہ اس مہمان کو کون لے کر جائے گا. ظاہر ہے کہ نہ تو وہاں پر ایسا کوئی مہمان خانہ تھا, نہ کوئی ٹھہرانے کی جگہ تھی, اور خاص طور پر آخری سالوں میں وفد کے وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے, اور کچھ لوگ اسلام کو سیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس آ کر عرصہ دراز تک رہتے تھے اور پھر واپس جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھاتے. تو ایسی صورت میں ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات کوئی شخص ایسا نہ ملتا کہ جو مہمان کو اپنے ہاں ٹھہرا سکے, کیونکہ سب کے ہاں کھانے کے لیے اتنا ہوتا نہیں تھا. اسی طرح ایک موقع پر ایک مہمان آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے دریافت کیا لیکن اس کو کوئی بھی لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا, کیونکہ کسی کے پاس بھی کھلانے کے لیے اتنا نہیں تھا. تو ایک صحابی نے حامی بھر لی اور کہا کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں, میں انہیں کھانا کھلا سکتا ہوں. جب وہ انہیں لے کر اپنے گھر گئے تو کھانا صرف اتنا تھا کہ جسے یا تو گھر والے کھا سکتے تھے یا پھر مہمان کھا سکتا تھا. تو انہوں نے اپنے بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دیا اور سارا کھانا لا کر مہمان کے آگے رکھ دیا, اور کھانا کھاتے ہوئے چراغ بجھا دیا, اور خود اس طرح ظاہر کیا کہ جیسے خود بھی ساتھ کھا رہے ہیں. اور اس طرح مہمان بغیر کسی شرمندگی کے اور بغیر کسی پریشانی کے اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہ تھا کہ گھر والے کس طرح خود بھوکے ہیں اور کس طرح وہ مہمان کو کھلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطلع کیا, اور ان کی تعریف میں یہ آیت اتاری کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود شدید بھوکے ہی کیوں نہ ہوں. یہاں جوع کا لفظ نہیں استعمال ہو, خصاصہ, خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں لیکن وہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بعضوں کو سوچتے ہیں کہ کس طرح وہ 22-23 سال کے اندر یہ ممکن ہوا کہ ایک مسلمان جو ایک تپتے ہوئے صحرا جہاں کوئی نہ درخت ہے نہ پانی ہے نہ کوئی زندگی کا سر و سامان ہے, وہاں سے اٹھ کر پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں مشرق و مغرب میں, شمال اور جنوب میں, یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ان کے اخلاق اتنے عظیم تھے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے تھے, دوسروں کے لیے جیتے تھے. لیکن ہمارے ہاں ایسی مثال ڈھونڈے سے بھی کہیں نہ ملے. اور پھر دوسری آیت جو ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, وہی تو امون تام اللہ حبی ہی, کیوں کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. اور دوسرا ہی کی ضمیر اگر لے جائے مال کی محبت میں, کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ اسے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. کون کون ان کے اس میں آتا ہے؟ مسکین و یتیم و اسیرا. مسکین بھی یعنی ضرورت مند, حاجت مند. مسکین کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے اور کوئی اس کو ایک لقمہ اور دو لقمہ دے دے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے, بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا لپٹ کر اور پھر پہچانا بھی نہیں جاتا. یعنی جسے سفید پوش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کون کس چیز کا کتنا ضرورت مند ہے. لہذا وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو. اس دور میں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ باقاعدہ جیل نہیں ہوتی تھی. جب کوئی جنگی قیدی آتے یا کسی بھی طرح سے تو وہ قیدی لوگوں کے گھروں پہ تقسیم کر دیے جاتے تھے, یعنی وہ ان کو غلام بنا کے رکھتے یا ان سے کام لیتے, لیکن یہ کہ کھانا ان کو وہی لوگ دیتے, یا پھر یوں ہوتا کہ کھانا مانگنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا. یعنی قیدی کا کیا ذمہ ہوتا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے. لہذا یہ لوگ اس رد میں آتے ہیں کہ جن کے اوپر خیرات یا صدقات یا بھلائی جن کے ساتھ کی جا سکتی ہے. اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود فارسل الى بعض نسائه فقالت والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء ثم ارسل الى الاخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليله فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله فانطلق به الى رحله فقال لامراته اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه قال لامراته هل عندك شيء قالت لا الا قوت صبياني قال فانلليهم بشيء واذا ارادوا العشاء فنظميهم واذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج واريه اننا ناكل فقعدوا واكل الضيف وباتا طاويين فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد اجب الله من سنيئكما بضيفكما الليله متفق عليه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے, فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں شدید بھوک میں مبتلا ہوں. آپ نے اپنی ایک زوجہ کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. پھر دوسری زوجہ محترمہ کو پیغام بھیجا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا, حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ نہیں, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص آج رات کے لیے اس آدمی کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انصاری اس مہمان کو لے کر اپنے گھر چلا گیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خوب عزت اور تکریم کرو, حالانکہ وہ ایک ظاہر فقیر انسان تھا. اور ایک اور روایت میں ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں, بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں. انصاری نے کہا بچوں کو کسی چیز پر بہلا دو اور جب وہ رات کا کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو انہیں سلا دو, اور جب مہمان داخل ہو تو چراغ گل کر دینا اور مہمان پہ یہ ظاہر کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں. وہ بیٹھے, مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے رات فاقے میں گزار دی. جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا آج رات جو سلوک تم نے اپنے مہمان سے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی آج ہم اس بات کو عملاً تو چھوڑ, ذرا تصور میں بھی لا کر دیکھیں کہ اگر ہم کسی ایسی سچویشن سے گزرے تو ہمارا طرز عمل کیا ہو, ہم کیسا عمل کر کے دکھائیں. وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِ الثَّلَاثَةِ وَتَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِ الْأَرْبَعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے کافی ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہے, یعنی اس میں پھر برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنا کھانا ایک انسان کی غذائی جسمانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، یعنی وہ بخل نہ کرے تاکہ کہ یہ دو بیٹھے ہیں ایک تیسرا آ گیا تو وہ دل میں پریشان نہ ہو کہ اب اس کو بھی کھلانا پڑے گا. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کو، دو کا کھانا چار کو، اور چار کا کھانا آٹھ آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی اگر کھانا کم بھی ہو اور مہمان آ جائیں تو پریشان ہونے کی بجائے اور منہ بسورنے کی بجائے اور غصہ کرنے کی بجائے انسان جو کچھ ہے وہ لا حاضر کرے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جھوٹی تو ہو ہی نہیں سکتی، تجربہ کر کے دیکھیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہے تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر آیا اور اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑانا شروع کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فالتو سواری ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس فالتو زیادہ راہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. اسی طرح آپ نے مال کی مختلف اقسام کا ذکر فرمایا حتیٰ کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کا ضرورت سے زائد مال پر کوئی حق نہیں، یعنی اسے اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ جیسے مسافر کے اوپر خرچ کرنے کا خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر ہے، یعنی رستے میں اگر انسان اکٹھا سفر کر رہا ہے اور ایک کے پاس ایک چیز ہے اور دوسرے کے پاس نہیں، تو اسے وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں تک بھی عام کرے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے پاس ایک بنی ہوئی چادر تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے تاکہ آپ کو پہناؤں. ذرا آپ ذوق دیکھیں صحابیات کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے لی اور آپ کو ضرورت بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہ چادر پہن رکھی تھی. ایک آدمی کہنے لگا حضور یہ چادر مجھے عنایت فرما دیجئے، کتنی خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا بہت اچھا. پھر آپ مجلس میں بیٹھے رہے، پھر واپس تشریف لے گئے تو اس چادر کو لپیٹا اور اس کو اس آدمی کی طرف بھیج دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق دیکھیں. صحابہ کرام میں سے اس شخص سے کسی نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا، یعنی کیوں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر زیب تن فرما رکھی تھی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لی، حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں، بلکہ میں نے تو اس لیے مانگی کہ اس کو اپنا کفن بناؤں. حضرت سہل فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا کفن اسی چادر کا تھا، یعنی ایک محبت کی علامت تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساتھ دنیا سے اور کیا لے جاتے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پھر ہر چیز سے پیار ہوتا ہے انسان کو. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر قبیلہ کے لوگوں کا جب سفر جنگ میں زیادہ راہ ختم ہو جائے یا مدینہ منورہ میں ان کے اہل و عیال کے سامان خرد و نوش میں قلت پیدا ہو جائے تو جو کچھ بھی ان کے پاس ہو اس کو ایک کپڑے میں جمع کر دیتے ہیں اور پھر ایک برتن سے اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں، سو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ ایک بہت پرحکمت بات ہے، اشر قبیلہ کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اسی سے تعلق رکھتے تھے، اشاریین میں سے. کہتا ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں تو یہ اپنی ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر برابر کا سب تقسیم کر لیتے ہیں. فرمایا کہ ان کی یہ بات مجھے پسند ہے، وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. یعنی جو یہ طریقہ اختیار کرے دراصل وہ میری سنت ایک طرح سے اختیار کرے گا اور اس کے مال میں کبھی یعنی بے برکت ہی نہیں ہوگی بلکہ برکت پیدا ہو جائے گی. اگلا باب ہے باب التنافس فی امور الآخرۃ والاستکثار مما یتبرک به، امور آخرت میں مسابقت اور متبرک چیزوں کو کثرت سے طلب کرنے کا بیان. یعنی آخرت کے بارے میں، آخرت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ اور بابرکت چیزوں کو زیادہ حاصل کرنے کے بارے میں احادیث ہیں. قال اللہ تعالی وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے. یعنی آخرت کے بارے میں کیا کریں کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ اس بارے میں خوب آگے بڑھیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا آپ کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب بزرگ لوگ بیٹھے تھے. آپ نے بچے سے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دوں؟ کیونکہ یہ حق ہے ایک مجلس میں بیٹھ کر کھانے والوں کا کہ انسان جب کوئی چیز دے تو اپنے دائیں ہاتھ والے کو دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حق رکھا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا کہ بائیں ہاتھ عمر میں بڑے ہیں یا عزت اور مرتبے کے اعتبار سے، تو دائیں والے سے پوچھ کر دیا جائے. بچے نے عرض کیا، نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے اپنے حصے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. یعنی جو چیز آپ مجھے دیں گے وہ حق میں اپنا نہیں چھوڑوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب کا برتن اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا، کیونکہ وہ اس کے لیے ایک بابرکت چیز تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے کہ ایک سونے کی مکڑی ان کے اوپر آ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام مکڑی کو اپنے کپڑے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے ایوب، کیا ہم نے تم کو ان چیزوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ عرض کی، ہاں آپ کے عزت و جلال کی قسم، لیکن پروردگار میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی ایک چیز جو تو مجھے بھیجے اس سے میں کیسے بے نیاز ہو جاؤں؟ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں تقسیم کی. آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی باہر سے کوئی چیز آتی تھی، آپ جو بھی آپ کے صحابہ کرام تھے یا عزیز دوست تھے ان میں سب کو برابر برابر تقسیم کر دیتے. پھر اسی طرح مال غنیمت بھی اپنے اپنے حق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتے تھے. ایک دفعہ اسی طرح کچھ چیزیں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حصہ بھیجا، تو حضرت عمر نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں لیتا، آپ مجھ سے زیادہ کسی اور ضرورت مند کو دے دیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما جاءک من غیر مسئلۃ، کہ تمہارے پاس سوال کیے بغیر جو چیز ہاتھ آتی ہے اس سے انکار نہ کرو. فخذہ وتمولہ، اسے لے لو اور اسے اپنا مال سمجھو. یعنی سوال کرنے کو برا سمجھا گیا، لیکن اگر بغیر سوال کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آئی تو اس سے انسان بے نیازی نہ برتے، یا اسے حقیر نہ سمجھے، یا اس کے بارے میں تکبر نہ کرے. پھر ایسا ہی حضرت عمر کے ساتھ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے تو آپ کے کسی ساتھی نے اسے لینے سے انکار کیا کہ آپ مجھے نہ دیں، کسی اور کو دے دیں. تو اس پر آپ نے یہی واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا کہ آپ مجھے دے رہے تھے اور میں نہیں لینا چاہتا تھا، تو آپ نے مجھے یہی کہا کہ جو تمہیں مانگے بغیر دیا جاتا ہے اس سے انکار نہ کرو. کیونکہ یہ، یعنی اس طرح کی کسی چیز کا آنا، دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت کی چیز ہوتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح حضرت ایوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جو چیز تو نے اچانک بھیج دی اس کو بھلا میں کیوں چھوڑ دوں. یعنی کہ حریص نہیں انسان کو ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جس کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہونے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے دراصل جہنم کے انگارے سمیٹ رہا ہے، اور سوال کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کے بارے میں تو آپ مختلف احادیث جو ہیں وہ پڑھ ہی چکے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ جو ہے وہ اپنے ہی، یعنی پیتل کے ناخن ہوں گے، اپنے ہی چہرے کو خود نوچ رہے ہوں گے، اور ان کی شکل بدترین شکل ہوگی قیامت کے دن. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی غائبانہ طور پر کوئی مدد کرتے ہیں تو اس چیز کو انسان اپنے حق میں اللہ کی رحمت سمجھے اور اس سے انکار نہ کرے. پھر اس کے بعد اگلا باب ہے، باب فضل غنی الشاکر وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه بوجوهه المأمور بها، شکر کرنے والے دولت مند کی فضیلت کا بیان. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ریاض الصالحین کا انداز یہ ہے جیسے باب الخوف، اور تو ساتھ ہی باب الرجا، جہاں خوف دلانے والی حدیثیں وہاں پر امید دلانے والی بھی، اور جہاں جنت کا حال وہاں جہنم کا حال. جہاں ایک طرف یہ پیچھے آپ گزر چکے، ایک دو باب پیچھے اگر آپ کو ذہن پر زور ڈالیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں فقر اور یعنی کم سے کم مال و دولت پر راضی رہنے کا بیان تھا، تو یہاں پر اب دوسری طرح کی احادیث لائی جا رہی ہیں جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دین میں کس قدر اعتدال ہے. ان چیزوں میں اختلاف یا کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال پر بھی رکھے اس پر وہ راضی اور شاکر اور قناعت گزار ہو. اور پھر فرمایا کہ جو شخص حلال طریقے سے مال کمائے اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرے، تو ایسا مال انسان کو نقصان نہیں دیتا.